فاخذتهم الصيحة مشرقين, اور تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے جب سورج نکل رہا تھا اس وقت. مشرق سے ہی سورج چڑھتا ہے تو مشرقین کہا گیا. یعنی بعض آپ دفعہ دیکھیں, سوچیں کوئی دھماکے کی آواز آتی ہے تو کیسے دل ایسے ایک دم لرز جاتا ہے, اور کہاں وہ چیخ ہوگی پتہ نہیں, وہ کتنی ہولناک ہوگی کہ جس سے یعنی لوگ مرنے لگے. کہا جاتا ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی سورج نکلتے. اب وہ لوگ جا چکے ہیں, لوط علیہ السلام جا چکے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو یہاں سے نکل جانا ہے, پیچھے مڑ کے آپ نے نہیں دیکھنا, بس چلتے جانا ہے آپ نے, اپنے ساتھ پیچھے پیچھے رہنا ہے اپنی فیملی کے. آپ کیا سوچتے ہیں وہ اپنے گھر سے کیا سامان لے کر گئے ہوں گے, کیا انہوں نے پیک کیا ہوگا اس وقت, کیا ساتھ لے جایا ہوگا؟ صرف ایمان, صرف ایمان. اور دنیا سے جاتے وقت بھی انسان صرف ایمان ہی لے کر جاتا ہے, کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جاتی. اور پیچھے جو رہ گئے تھے لوگ, قوم تھی, ان کے پاس کیا تھا؟ دنیا کا مال و متاع تھا مگر ایک ایمان ہی تو نہیں تھا. تو رب نے ان کو ہلاک کر کے دکھا دیا کہ باقی رہنے والی چیز صرف ایمان ہے اور عمل صالح. ساری دنیا میں مل جائے لیکن ایمان نہ ہو تو تمہارے لیے ہلاکت. اگر یہی بات سمجھ نہیں آتی ہمیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, تم دنیا کو ہی پھر بھی ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے, باقی رہنے والی بھی ہے. یہ یہی سب کچھ جمع کرتے رہتے ہیں, اس میں سے جس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنا. وہ دیکھ لیں اس قافلے کو جو لوط علیہ السلام کا مختصر سا قافلہ جا رہا ہے, کیا لے کے جا رہا ہے. بظاہر دیکھنے میں لوٹا پھوٹا قافلہ, بے سر و سامان, مگر اصل چیز وہی لے گئے, وہ چیز جو نجات دلانے والی ہے وہ ان کے پاس ہے, اور وہ ایمان ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. کہ ان کے پاس نہیں تھی تو ایک چیر کھائی پہلے. فجعلنا عالیہا سافلہا, نمبر ٹو کیا ہوا, اٹھایا گیا اس بستی کو, جبرائیل علیہ السلام نے نیچے سے اٹھایا, اپنے پر پہ ڈالا اور اوپر لے جا کے آسمان پہ, اور پھر وہاں سے الٹا کے نیچے پھینکا. اتنی اوپر لے کے گئے کہ بستی کے جو کتے تھے ان کے بھونکنے کی آوازیں, مرغوں کے اذان دینے کی آوازیں آ رہی تھی آسمانوں کے فرشتوں, انہوں نے سنی آوازیں. اتنی اوپر لے جایا گیا جیسے کوئی چیز اکھیڑ کے نہیں, اوپر لے کے گئے پھر زور سے نیچے مارے. کیا سوچیں حال ہوا ہوگا کہ اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا, چھت نیچے تھی اور فرش اوپر تھا. ایسی سزا نہیں کسی اور قوم کو ملی کہ پہلے چیخ بھی آئی پھر اس طرح کی چیز بھی آئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, پھر اتنے پہ بس نہیں ہوا, آسمان سے بارش ہوئی پتھروں کی جو پکی ہوئی مٹی کے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا ناپسند ہوگا جو ان کے اوپر اس طرح کی سزا آئی. اگر پھر بھی ہمارے دل میں کراہت نہیں ہے اس عمل کے لیے, پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, یہ نیچرلی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے, کتنا سخت گناہ کر رہے ہیں ہم. اور ابھی تک ہم اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں یا فریڈم سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, تو یہ تو پڑھ کے دیکھیں کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. گناہ کی کراہت جب دل سے نکل جائے نا تو گناہ آسان ہو جاتا ہے. یہ کراہت ضروری ہے دل میں ہونا, اور ہونی چاہیے ہم سب کے دل میں. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اہل فراست کے لیے, جو دیکھ کے چیز کو سمجھ لیں, سائنس دیکھ کے جو لرن کریں, جو سمبلز دیکھ کے لرن کریں, ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. جو غور و فکر کر کے اس سے کنکلوژن نکالنے والے ہیں ان کے لیے نشانی ہے. فراست کیا ہوتی ہے کہ انسان کو دیکھ کے ظاہری چیز نا اور اس کے احوال جان لے. مثلا آپ نے کسی کو دیکھا, آپ کو اسی سے پتا چل جائے کہ ہاں یہ اس کا کیا حال ہے. جیسے امام شافعی اور امام मोहम्मद बिन हसन है कि वो दोनों काबा के सहन में बैठे हुए थे, एक आदमी मस्जिद के दरवाजे पे था, एक ने कहा मुझे लगता है कि ये बढ़ाई है कारपेंटर, दूसरे ने कहा मुझे लगता है कि ये लोहार है। उससे पूछा, उसने कहा पहले मैं बढ़ाई था अब मैं लोहार। तो ये क्या चीज है, ये फरासत है जो ये मिलती है ऐसे लोगों को जिनके दिल पाक हो, जो दुनियावी तफक्कुरात से खाली हो, जिनके दिल जो गुनाहों से दूर हो, बुरे अखलाक ना हो जिनके अंदर। अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है ये फरासत। तो मुतवस्सिमीन वो लोग हैं जिन्होंने इन आयतों में गौर व फिक्र करके ये जान लिया कि जो जात कौम लूत को हलाक करने के काबिल है वो इस जमाने के काफिरों को भी हलाक करने के काबिल, वो आज भी कोई ऐसा करता है तो उसको हलाक करने के काबिल। वो देख के समझ जाते हैं। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई थी, तिर्मिज़ी में आई। मोमिन के अंदर फरासत होती है और सबसे ज्यादा फरासत वाले तीन लोग हैं। वो तीन लोग कौन है अगर आपको पूछा जाए, कोई पूछे आपसे किसके अंदर सबसे ज्यादा फरासत है, अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया था वो तीन लोग कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की वो औरत, वो लड़की जो थी जिसने जाके अपने बाप से कहा था सूरह कसस में ये बात की अब्बा जान आप इन्हें उजरत पे रख ले, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को बेचक ये बेहतरीन आदमी है जिसको आप उजरत पे रखेंगे, ये ताकतवर भी है अमानतदार भी है। तो पूछा तुम्हें इसकी ताकत तो कैसे पता चल गया, कहा ये कुएं पे आए थे इस पे बहुत भारी पत्थर था जिसको उन्होंने उठा लिया। पूछा कि तुमको ईमानदारी का कैसे पता चला, कहा मैं इनके आगे भी चल रही थी और उन्होंने मुझे अपने पीछे कर दिया, मैं आगे होगी तो मेरी नजर पड़ेगी तुम मेरे पीछे रहो, पत्थर को पत्थर डाल देना जिस तरफ को मुड़ना हो। दूसरा फिरासत किसके अंदर थी, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपने किस्सा पढ़ा ना, उसमें जिसने ये कहा था कि अगर कमीज आगे से पटी है तो ये है और अगर पीछे से पटी है तो ये है। और बाद जगह पे आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का जो जिसने जो अजीज मिस्र था जिसने इनको खरीदा था, इस वाली रिवायत में तो यही है कि उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको इसको इजाज़ो इकराम से रखो, वो काटने मेरे ख्याल वो शायद रिवायत नहीं इतनी ऑथेंटिक, ये वाली ज्यादा ऑथेंटिक है कि जो अजीज मिस्र था जिसने कहा कि भाई इसको अच्छी तरह रखो हो सकता है कल को हमें नफा पहुंचाए हम इसको बेटा बना ले। और तीसरे शख्स जिनमें फिरासत थी, अब देखो उसने भी अजीज मिस्र ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के पहचान लिया कि ये जो है ना ये कोई इकराम वाला बच्चा है। और तीसरे अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने अपने बाद हजरत उमर को अपना खलीफा बनाया कि वो जान गए थे कि कौन है जो मेरे बाद इसका हक रखता है। तो ये यानी फरासत जो होती है ना ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अब देखें ये अजाब जो आया था 2000 BC यानी ईसा अलैहि सलाम से भी 2000 साल पहले का, और कहा जाता है कि इन बस्तियों में 400,000 लड़ने वाले मर्द थे, यानी इतने जवान थे। अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे उनको खत्म कर दिया। वा इन्नहा, और बेशक ये यानी ये जो बस्ती है लबी सबील मुकीम, अलबत्ता एक रास्ते पर है जो कायम है, यानी तुम लोग तो इस रास्ते से जाते हो क्योंकि हिजाज से जब शाम जाते थे या इराक से जब मिस्र जाते थे तो ये इलाका रास्ते में पड़ता था। आज भी आप देखें डेड सी कहाँ पे है, जो लोग जाके कभी विजिट करते हैं उनको पता होगा इस बात का। तो उन जमाने में जो तजारती काफिले थे ना वो वहां से गुजरते थे, लोग तबाही के निशानात देखते थे और आज तक है वहां पे, आज तक डेड सी कहलाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे इतनी वीरानी है आज भी जिसकी मिसाल जमीन पे कहीं और नहीं देखी गई, इतनी वीरानी है। और पता नहीं ये लोगों को क्या हो गया कि वहां से मट्टी लाके कहते हैं ये आपकी चेहरे के लिए बड़ी अच्छी है, ये आपके इसके लिए बड़ी अच्छी है। आगे हम देखते हैं कि जो ऐसी अजाब जिन कौमों पे जिन जगहों पे आया होता है वहां के साथ तो क्या रवैया होना चाहिए। इन्ना फी ज़ालिका लाआयतन लिल्मुमिनीन, इसमें निशानियां ईमान लाने वालों के लिए। ईमान लाने वालों जरा आंखें खोल के देखो कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह का अजाब आया तो बड़ी बड़ी कौमें कैसे अल्लाह ताला ने खत्म कर दी। 400,000 अगर आदमी थे तो औरतें सोचे कितनी होंगी, अब बूढ़े और बच्चे कितने होंगे। ایک بھی نہیں بچا. وَإِنْكَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, اسی طرح اصحاب الائکا بھی ظالم تھے. ان کا ظلم کیا تھا؟ ایکا والے پہلے تو ہیں کون؟ ایکا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ گھنے درختوں کو کہا جاتا ہے, تو کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ ایک درخت تھا جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے ایکا کے نام سے. اور تبوک کے راستے میں آباد تھی یہ, اور قومیں آج جو تبوک ہے نا اس کے راستے میں تھی, اور قوم لوط کے بعد یہ قوم آئی تھی, اور یہی وہ قوم ہے جس کو قوم شعیب کہا جاتا ہے. یہ مدین کے لوگ تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا یا پوتا, تفسیروں میں یہی لکھا ہوا کہ بیٹے یا پوتے مدین کی اولاد میں سے یہ تھے, اسی لیے اصحاب مدین کہلائے. اصحاب الائکہ بھی انہی کا نام ہے, قوم شعیب بھی انہی کا نام ہے. تو وہ بھی ظلم کرتے تھے. ان کا ظلم کیا تھا؟ شرک کرتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے, بڑی شاہراہ کے اوپر تھے, ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے جب لوگ ان کے پاس آتے تھے. فانتقمنا منہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے بھی انتقام لیا, ان کو بھی سزا دی. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, اور بے شک وہ بھی, یہ دونوں ہی قوم لوط بھی اور اصحاب الائکہ بھی, انہما دونوں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, واضح راستے پہ. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے دونوں واضح راستے پہ؟ اس لیے کہ تم دیکھو نا ان کو اور ان سے سبق لو, عبرت لو. اور پھر اگلی قوم کا ذکر, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اصحاب الحجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اب اصحاب الحجر کون سے تھے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قوم سمود کو کہا جاتا ہے اصحاب الحجر, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ہجر, ان کو بھی کہتے ہیں, میں نے آپ کو عقل کا بھی بتایا تھا, ہجر کا معنی منع کرنا بھی ہے, اور عقل کو بھی اس لیے ہجر کہتے ہیں کیونکہ وہ غلط کاموں سے منع کرتی. لیکن جس گھر کا پتھروں سے احاطہ کیا جائے نا, یعنی اس کی باؤنڈری وال پتھروں سے بنائی جائے, اس کو الحجر کہتے ہیں. اب کیا ہے, سمود کی جو آبادیاں تھیں وہ تو بنائی کیسے تھی, پتھروں کو تراش تراش کے گھر یہ بناتے تھے. تو کہاں پہ یہ آباد تھے؟ مکہ اور تبوک کے درمیان ایک ویلی تھی جس میں یہ رہتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ اب اس کے نیچے لکھ لیں, آپ کو سب قوموں کا پتہ ہونا چاہیے, اصحاب الائکہ کون تھے, اصحاب الحجر کون تھے, سمود تھے. جب آپ سے کوئی پوچھے تو کون تھے, سمود. جیسے آد کا دوسرا نام احقاف ہے نا, اسی طرح ان کا نام اصحاب الحجر ہے. احقاف بھی آتی ہے نا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا, تو دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں, فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, تو وہ ان سے اعراض برتنے والے تھے. ان کو بھی ہم نے نشانیاں دی, کون یہ جو ان کی اونٹنی تھی صالح علیہ السلام کی, وہ ان کے لیے نشانی تھی, لیکن انہوں نے اب نشانیوں کو کچھ نہیں سمجھا, ان سے منہ موڑا, اونٹنی کو قتل کر دیا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, اور وہ تراش تراش کے بناتے تھے گھر, پتھروں کو, پہاڑوں کو تراش تراش کے, بالکل بے خوف ہو کے, ان کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا. وہ سوچتے تھے کہ ہم نے پہاڑوں میں جو گھر بنا لیے تو کتنا بڑا ہم نے کارنامہ کیا. واقعی بڑا تو کارنامہ تھا, اس لیے کیونکہ آج بھی آپ سوچیے, انہوں نے ایک ہائی وے بنانی ہوتی ہے نا, کہیں سے سڑک گزارنی ہوتی, تو پہاڑوں کو کتنی مشکل سے کاٹتے ہیں, اتنی اس کے لیے مشینریاں کرتے ہیں. تو آج تو اتنی مشینریاں, اس زمانے میں تو کوئی مشینری بھی نہیں ہوتی تھی, اور وہ صرف کاٹ کے کوئی سڑک نہیں بناتے تھے, وہ کھود کھود کے جیسے اس کے اندر ہی اندر کمرے, اندر ہی اندر کمروں کے آگے کمرے, کمروں کے آگے کمرے, عالی شان قسم کے گھر, اندر ہی اندر ان کے بازار, اندر ہی اندر ان کی ساری یہ چیزیں. آج بھی اگر آپ سرچ وغیرہ کریں نیٹ پہ تو آپ کو ان کی, آج بھی ان کی یہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں. سوچیں کتنا زمانہ ہو گیا, ہزاروں سال گزر گئے, وہ عمارتوں کو کچھ نہیں ہوا, اور یہ اپنی اس میں بڑا فخر تھا ان کو کہ ہم دیکھو کتنی بڑی یہ کام کارنامہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے, اور اس کے بعد کہتے تھے ہمیں کیا ڈر ہے. جب کوئی ٹیکنالوجی یا ترقی کے اندر کوئی قوم آگے بڑھ جاتی نا تو وہ بڑی بے خوف سی ہو جاتی. اللہ اس کے اللہ کے اوپر ان کا اتنا ایمان ہو تو, ورنہ عموماً جب اوپر جاتے ہیں تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ جب اللہ کو بھی نہیں ماننے والے تھے, تو کیا تھا وہ اتنے بے خوف ہو گئے. ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہم تو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بناتے ہیں, ہمیں کیا ہے؟ تو ان کی ایک سمبل تھا ان کی ترقی کا, کہ ہماری جو کنسٹرکشن ہیں, جو ہماری یہ ہیں آرکیٹیکچر ہمارا ہے, کتنی زبردست بات ہے. لیکن دیکھیں امن سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے, کہ ہم بالکل اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. انسان جو ہے نا گھر بناتا ہے کہ بس اب میں بے خوف ہوں, صدا جینا ہے مجھے. اور رب کیا بتاتا ہے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, پکڑ لیا ان کو چیخ نے صبح ہوتے ہی. یہ تیسری قوم ہے جس کو چیخ نے مار دیا. حالانکہ چیخ کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں سے تباہی آ رہی ہے, کوئی فوجیں اتر رہی ہیں, کوئی کر رہی ہیں کہ ہم اس کو روکیں اور ان کو ان کے ساتھ کوئی ڈیفنس میکینزم ہو, کوئی ان کا مقابلہ کریں. چیخ کا کون مقابلہ کرے گا؟ یا ہم کہیں چھپ جائیں, جا کے کہیں پناہ لے لیں, چیخ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے. تم یہاں پہ صدا جینے کے لیے سوچ رہے ہو کہ ہم امن سے ہیں اور ہم یہیں رہیں گے اور کتنی ہم نے محفوظ پناہ گاہیں بنا لی اور یہاں پہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. تم صدا جینے کے لیے نہیں آئے. اللہ بتاتا ہے یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا, کوئی صدا جی نہیں سکتا. جینا حقیقت ہے تو جانا اس سے بھی بڑی حقیقت ہے. اپنے گھروں میں ہی مزوں میں رہنے والے, اتنی لگژریز میں رہنے والے, اتنی مادی ترقی اور پاور کا سمبل ایک قوم جن کی آج تک تعمیرات کھڑی نہیں ہیں, ایک چیز سے ہلاک ہو گئے. اللہ اکبر. فما غنا عنہم ما کانوا یکسبون, کچھ کام نہیں آیا ان کے جو بھی انہوں نے کمائی کی تھی. کیا کمائیاں تھیں ان کی؟ جو ان کی کھیتیاں, جو ان کے گھر, جو ان کی ترقیاں, جو ان کی سواریاں, جو ان کی مضبوط عمارتیں, کچھ بھی کام نہیں آیا. جو ان کی شان و شوکت تھی, جو ان کی سکل تھی یہ آرکیٹیکچر کی, جو ان کی سکل تھی کیسے انہوں نے بنائے, کچھ بھی کام نہیں آیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الحجر کے متعلق فرمایا, اس قوم کے پاس سے سوائے روتے ہوئے نہ گزرنا. اگر تم رو نہیں سکتے تو پھر ان کے پاس سے نہ گزرنا, ورنہ تم پر بھی ایسا ہی عذاب نازل ہوگا جس طرح ان پر نازل ہوا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب اس راستے سے گزر رہے تھے نا تو فرمایا اس طرح سے گزرو. یعنی یہ عبرت کی نشانی ہے. پکنک کی جگہ نہیں ہے کہ آپ پکنک کر رہے ہیں وہاں پہ جاتے, یا ہم چلو آؤ ذرا دیکھنے چلتے ہیں ان کے وہ محلات اور فیسینیٹ ہوتے ہیں ان سے, یہ اس لیے نہیں ہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یہ صالح علیہ السلام کی وہ قوم ہے جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا, سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے حرم میں تھا. وہ ایک آدمی نا حرم گیا ہوا تھا, اس زمانے میں بھی جاتے ہوں گے. اللہ کے حرم نے اس کو عذاب سے بچا لیا. پوچھا یا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا ابو رغال. پھر عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں ٹھہرے, جو قوم سمود کی سرزمین ہے. مسلمانوں نے اس کے کنویں سے پانی پیا اور اس کنویں کے پانی سے آٹا گوندا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ انہوں نے جو کنویں سے پانی نکالا ہے اس کو واپس یعنی انڈیل دیں اس کو, اور گندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں. اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس کنویں سے نہ پانی نکالیں جس کنویں پر, اور اس کنویں سے جا کے پانی نکالیں جس پہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی آیا کرتی تھی, باقی کسی کنویں سے نہیں. یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے. یعنی ایسی جگہ سے ایون پانی لینے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور ہم جا کے وہاں سے ڈیڈ سی کی جی مٹی اتنی اچھی ہے, وہ آپ کی سکن اچھی کرتی ہے اور یہ کرتی ہے, اب اس کو منہ کے پر لگاؤ, کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ تو سوچ لیں کہ جس جگہ سے آپ نے ایسی تباہ شدہ اور ایسی قوم جس کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا ہو, وہاں کا پانی بھی لینے سے منع کر دیا, تو اس جگہ کی مٹی اچھی ہوگی اور دنیا میں بکنے لگی ہوئی ہے وہ. اب یہ سورت کا جو پانچواں لاسٹ حصہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی مقصد کے ساتھ, اس کے لیے کوئی پرپز ہے. جیسا اور جیسا ان کو ہونا چاہیے تھا وہ ویسے ہی ہیں. انصاف کے ساتھ پیدا کیا, عدل کے ساتھ. اور اگر انسان غور کرے, واقعی ہر چیز آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان اور جو ان کے بیچ میں چیزیں, ہر چیز ایک مقصدیت رکھتی, تو پھر کیا انسان تیرا کوئی مقصد نہیں؟ اور رسول بھی جو بھیجے گئے, کیا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ وہ بیکار دنیا میں نہیں آئے, کسی مقصد کو لے کے آئے. وہ مقصد کیا تھا؟ پھر آپ دیکھو کہ ہر چیز حق کے ساتھ ہے, یعنی اپنا کام کر رہی ہے پورا, جو کہ اس کو کام پہ جس پہ لگایا ہوا ہے. کوئی اپنی مرضی نہیں کر رہا, کوئی قانون نہیں توڑتا پھر رہا, چاہے وہ آسمان ہو چاہے زمین ہے. صرف انسان ہی ہیں جو کہ بارے میں آیا نا کہ کھا لو اور پی لو اور مزے کر لو بس. یہاں پہ شروع میں صورت کیا ہے, صرف انسان ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے, باقی کوئی چیز نہیں اپنی مرضیاں کر رہا. انسان کو بھی جو آزادی ملی ہے وہ اس لیے نہیں ملی کہ اپنی مرضی سے چلے, اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھائے. اللہ نے ہر چیز کو حق سے بنایا. حق کا ایک اور مطلب بھی, اور وہ مطلب ہے فنا. فنا بھی حق ہے. کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے وہ بنایا ہے حق کے ساتھ, یعنی فنا ہے ان سب کو. بقا کسی میں بھی نہیں, باقی کسی نے بھی نہیں رہنا. اگلے جہان کے لیے بقا ہے مگر اس جہان کے لیے بقا نہیں ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور یہ سوچ کے جینا کہ قیامت آنے والی ہے, یہ نہ بھول جانا. فَاصْفَحْ, تو اے نبی آپ درگزر کیجیے, آپ جانے دیں. الصفح الجمیل, ایسا درگزر کرنا کہ جس میں خوبصورتی ہو. کیونکہ آپ داعی ہیں, آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دوسرے جو کر رہے ہیں اس کی طرح ہی آپ جواب دیں, جیسے انہوں نے جواب دیا ویسے ہی آپ جواب دیں. ایسے نہیں آپ کر سکتے. اور یہاں آپ یہ ناراض ہو جائیں کہ ہر دائی کے لیے اس میں میسج ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کی باتوں کے اوپر درگزر کرنا. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ بھی غصے کا اظہار شروع کر دیں, آپ بھی موڈ دکھانا شروع کر دیں, آپ اپنی عزت میں کمی محسوس کرتے کہیں میں نے تو نہیں اب تمہیں کبھی بتانا, آپ فرینڈ ہو جائیں. نہیں, آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. تو اب آپ کے ساتھ وہ کیسے بھی پیش آتے ہیں آپ درگزر کر دیجیے, لیکن درگزر کرنا خوبصورتی کے ساتھ, یعنی آپ ان کے ساتھ بحثوں میں نہ پڑ جائیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ چھوڑ دیں, اب آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب نہیں آپ نے ان کو کچھ بتانا, یہ نہیں ہے مطلب. خوبصورتی کے ساتھ مطلب یہ کہ اگنور کر دیں ان کی بات کو, بتاتے آپ نے رہنا ہے مگر گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی, برائی کے جواب میں برائی نہیں کرنی. اگر یہ کرنے لگے تو پھر دین کا کیا کام ہوگا, کیسے ہوگا دین کا کام؟ دنیا میں کوئی چیز بیچنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنی خوشی خلاقی سے پیش آتے ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے. جو سیلز مین وغیرہ ہوتے ہیں, آپ ان کو کچھ بھی کہیں کچھ بھی ہیں, لیکن وہ جو ہے نا بس چاہے آرٹیفیشلی اسمائل کرتے رہیں گے, لیکن ایسے آپ سے پیش آئیں گے کہ پتہ نہیں, آپ فون اٹھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی رشتے دار ہی بات کر رہا ہے پرانا, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کچھ بیچنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ اگر سیلز مین یہ کر کے کوئی چیز اپنی بیچ سکتا ہے تو دائی جو دین کی دعوت دینے والا, گاہک کتنا بھی تنگ کرے, سیلز مین اگر اپنا رویہ اچھا رکھتا ہے صرف اپنی سیل کرانے کے لیے, تو دین والا کیا ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے دین کی بات پہنچانے کے لیے اپنا رویہ اچھا ہی رکھے, وہ درگزر کر دے, وہ پھر بھی نیکی کا حکم دیتا رہے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. دیکھو تمہارا رب کیسا ہے, کتنا زبردست کریئٹر ہے, کتنی زبردست اس کی ساری کریشن ہے, تم اس کی طرف دیکھو. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ, ہم نے تو آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی دی ہے اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو دیا ہے نبی. اب یہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں جو مکہ والے تھے نا, وہ اپنی خوشحالی کے اوپر بڑے مغرور تھے, خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے. کوئی سمجھتے تھے ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, ہم جیسے ہم ہیں ویسا کوئی ہمارے مقابلے کا ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اے نبی, آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو ان کے پاس. آپ کو جو قرآن کی دولت ملی ہے, تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ آگے بھی آیت پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کو کرتے ہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم, اب آپ کی آنکھیں دراز نہ ہو جو فائدہ ہم نے ان کو دیا, ان گروہوں کو, ان میں سے جو فائدہ دیا, جو دنیا کا تھوڑا بہت مال و متاع دیا, اس کی وجہ سے اب آپ کی آنکھیں ان کی طرف نہ اٹھیں. ہم نے جو آپ کو چیز دی ہے نا, وہ اس سے بہت زبردست, بہت بڑی ہے جو ان کو ملی ہے. ان کو تو یہ کیا دنیا کی بادشاہتیں مل گئی, پیسہ مل گیا, مال مل گیا, اس سے آپ نہیں متاثر ہو. اب دیکھیں اس کے اندر ایک بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے متاثر ہو رہے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی ایسی بات آ رہی تھی کہ ان کے مال و متاع سے متاثر ہو؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ دنیا کی جو چیزوں کی طرف دیکھنا, ان کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھنا, پھر ان کی تمنائیں کرنا, پھر حسرتیں کرنا, ہائے ہائے ان کے پاس تو یہ ہے, ہائے فلاں کے پاس دیکھو وہ تو کافر ہیں تب بھی ان کے پاس ایسی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. ٹھیک ہے, جیسے سورہ زمر میں آتا ہے نا, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ کبھی شرک کرنا تھا, نہ کبھی اس کا شک بھی ہو سکتا. تو یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانا. اسی طرح اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کفار کی اس سے کوئی امپریس ہو رہے تھے یا ان کی شان و شوکت اور ان کی عیش و عشرت دیکھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے, نہیں, بلکہ آپ کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ کفار کے ساز و سامان, ان کی عیش سے تمہاری آنکھیں نہ پھٹی رہ جائیں, تم ان کے پر رشک نہ کرو, تم ان کی طرف حسرتوں سے نہ دیکھو, کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے.